الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو شریعت عطا فرمائی ہے یہ شریعت کی امتیازی شان اس کا ایک اہم وصف اور بہت ہی ممتاز اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح عبادات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا عبادات اور احکام جس طرح تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے اسی طرح بندوں کے اوپر ایک دوسرے کے جو حق ہیں آپس کے جو معاملات ہیں معاشرتی زندگی ہے سماجی رہن سہن ہے ان تمام کو اللہ نے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات کے ساتھ بیان کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ نماز کی جزئیات اور نماز اور روزے کے ایک ایک مسئلے کو بیان کیا گیا ہو اور آپسی زندگی ایک ساتھ رہنے کی زندگی کے مسائل اور ان کی باتوں کو بیان نہ کیا گیا ہو ایسا نہیں ہے بلکہ کوئی بھی معاشرہ کوئی بھی سماج کوئی بھی سوسائٹی اور کوئی بھی خاندان اور کوئی بھی فیملی زندگی اس وقت تک خوشگوار اور پربہار امن و اطمینان سکون و محبت کے ساتھ کوئی نہیں رہ سکتا جب تک کہ ان سارے اصول کو اور ان ساری باتوں کو اپنی زندگی میں داخل نہ کرے اس لیے اللہ رب العزت انسانوں کے معاشرے انسانوں کی زندگی کو خوشگوار اور پربہار دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے اللہ نے ہر بات کو بیان کر دیا ہے پوری شریعت کا اگر آپ جائزہ لیں گے قرآن اور حدیث کا آپ جائزہ لیں گے جہاں حق کو بیان کیا گیا ہے جہاں رائٹ کو بیان کیا گیا ہے حق کو بیان کیا گیا وہاں سارے حقوق اور سارے رائٹس جو ہیں ان کو آپ تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک حق کو حق اللہ کہا جاتا ہے دوسرے حق کو حق العبد کہا جاتا ہے اور تیسرے حق کو حق النفس کہا جاتا ہے یعنی خود انسان پر اپنے آپ کا بھی حق ہے تو ایک ہے اللہ کا حق ایک ہے بندے کا حق اور ایک ہے خود انسان پر انسان کا حق اپنے آپ کا حق یہ تین طرح کے حقوق ہیں پھر حق کا تعلق دو طرف سے ہوتا ہے جانبین سے ہوتا ہے میرا حق آپ پر ہے اور آپ کا حق میرے اوپر ہے یہ جو حق ہوتے ہیں عام طور پر دو طرفہ ہوتے ہیں میرا حق آپ پر اور آپ کا حق میرے اوپر شریعت کی نگاہ ہے کہ جہاں آپ کا یہ جذبہ ہے کہ سامنے والا میرے ہر حق کو ادا کرتا رہے اور وہ اپنے حق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ کرے وہیں شریعت کا مطالبہ ہم سے بھی ہے کہ ہمارے اوپر اگر کسی کا حق ہے تو اس حق کو ادا کرنے میں ہم بھی کوتاہی نہ کریں. یہ ہے شریعت کا بہترین سا اصول اور بندوں سے مطالبہ. بلکہ یہاں شریعت نے کچھ کشادگی، سماحت اور کشادہ ظرفی کا معاملہ کیا ہے کہ جس انسان کا حق ہے اس سے کہا گیا کہ اگر کوئی تیرا حق ادا کرنے میں کمی کوتاہی کرے تم دنیا میں درگزر کرو، ہم اس کا بدلہ تمہیں وہاں دے دیں گے. جو تمہارا حق ادا نہیں کرتا اسے تم درگزر کرو، اسے معاف کرو، ہم اس کا بدل تجھے دوسری دنیا میں دیں گے اور بڑھا کر دیں گے. اور اس سے کہا کہ دیکھو کسی کے حق میں تم سے کوئی کوتاہی اور حق تلفی نہ ہو، کیا خبر وہ بندہ تنگ نظر ہو اور تجھے معاف نہ کر سکے. اور جب وہ بندہ معاف نہ کر سکے گا تو میرا دستور ہے کہ میں بندے کو حق کو معاف نہیں کر سکتا. تو کتنا حسین انداز ہمیں دیا گیا کہ کسی کا حق ہم ادا کرنے میں کوتاہی نہ کریں، اور دوسرے کے حق میں کوتاہی ہو جائے تو ہم اس کو سماحت، کشادہ ظرفی، علو ظرفی کے ساتھ اس کو معاف کر دیں. یہ ہے شریعت کا حسن. اس شریعت کے دستور کو سامنے رکھ کر آج پوری دنیا میں الگ الگ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، الگ الگ کمیٹی بنی ہوئی ہے، اور اکثر جگہ یہ بات ہے کہ ہم حق دلاتے ہیں، حق وصول کرتے ہیں. ہیومن رائٹس کے نام سے پوری دنیا میں آج ایک وبال بنا ہوا ہے، انسانوں کے حقوق. عام طور پر دنیا کا جو نظریہ ہے کہ ہمارے جو حقوق ہیں وہ ہمیں ملنا چاہیے، یہ انسانوں کی تھیوری ہو گئی ہے، یہ انسانوں کی سوچ ہو گئی ہے کہ ہمارا جو حق ہے، چاہے انسانی حق ہو، شہری حق ہو، ملکی حق ہو، عالمی حق ہو، وہ سارے حقوق ہم کو ملنا چاہیے، اور ان حقوق کے حاصل کرنے میں جو کچھ ہو سکے ہمیں کرنا ہے، چاہے احتجاج کرنا ہو، چاہے ریلی نکالنا ہو، چاہے دھرنا دینا ہو. ہر انسان یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے پوری جتن لگا دینا ہے. یہ سارے دستور آپ کو ملیں گے، ساری کمیٹیاں، ساری تحریکوں میں چیز آپ کو نظر آئے گی کہ اپنے حق کو کس طرح سے وصول کرنا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کرنا برا نہیں ہے، یہ تو ہیومن رائٹس ہے، یہ تو نیچر نے، فطرت نے انسان کو یہ رائٹس دیا ہے کہ اپنے رائٹس کو وہ وصول کرے. لیکن یہ ایک طرفہ معاملہ ہے، وہاں کہیں یہ وصول نہیں ملتا. کسی تنظیم میں چلے جائیں، کسی تحریک میں چلے جائیں، کسی رہبر کے پاس چلے جائیں، اس سے پوچھے کہ تمہارے پاس اگر یہ دستور اور یہ ضابطہ، یہ طریقہ تم نے بنایا ہے کہ اپنے حق کو کس طرح وصول کرنا ہے، تو یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس وہ کون سا دستور ہے اور تم نے وہ کون سا دستور بنایا ہے کہ ہم کو اپنا حق کس طرح ادا کرنا ہے. کہیں یہ دستور نہیں ملتا. شریعت کی خصوصیت، ہمارے شریعت کا یہ حسن ہے کہ جہاں یہ کہا گیا کہ اپنے حقوق کو آپ حاصل کریں، وہیں اس بات پر زیادہ زور دیا گیا کہ آپ پر کسی کا حق اگر ہے تو اس حق کو آپ اچھی طرح سے ادا کریں. شریعت نے یہاں پر خاص طور پر دو پوائنٹ رکھے ہیں حقوق کے معاملے میں. ایک ہے سماحت، وسعت ظرفی، کشادہ دلی اس کو کہتے ہیں. انسان کو ترغیب دی گئی کہ آپ اپنے دلوں میں سماحت کو رکھیں، کشادہ ظرفی کو رکھیں، کشادہ دل رہیں. اور جو انسان کشادہ دل ہوگا، کشادہ ظرف ہوگا، جب وہ یہ دیکھے گا کہ سامنے والا اپنے حق کو پورا پورا میرے ساتھ ادا نہیں کر رہا ہے، تو وہاں شریعت نے کہا صبر و تحمل اور عفو درگزر کا معاملہ کرو. صبر و تحمل، عفو درگزر کا معاملہ کرو، چی بجبی نہ ہو جاؤ، اپنے چہرے کو نہ بگاڑو، شکوے شکایت نہ کرو. ہمارا دستور ہے ہم تجھے صبر کی بنیاد پر بہت زیادہ دیں گے، اتنا زیادہ دیں گے، اتنا زیادہ دیں گے. روایت کے مطابق بندہ جب کسی کے حق کو معاف کر دیتا ہے اور صبر کر لیتا ہے، کل قیامت کے میدان میں جب وہ بندہ اس صبر و تحمل پر मिले हुए अजर व सवाब को जब देखेगा तो वहां हसरत करेगा, काश वो बंदा मेरा हक ही अदा ना करता और मैं माफ कर देता ताकि यहां मुझे ज्यादा से ज्यादा अजर व सवाब मिल जाता। तो अल्लाह ने हमें एक दस्तूर दिया कि अपने आप में आप अपने दिल को कुशादा कीजिए, अपने दिलों में समाहत रखिए, वसाते जरफी रखिए, दरगुजर करने और अपने हक के छोड़ने का जज्बा रखिए, और अपना जहां मामला आ जाए वहां बहुत आप हसास हो जाएं, बहुत सेंसिटिव हो जाएं, बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो जाएं, जर्रा बराबर अपनी तरफ से किसी बात में कोई कमी और कोताही हो जाए उस बारे में जर्रा बराबर अपने आप से कॉम्प्रोमाइज और मुसालहत मत करना, बल्कि मुतहर्रिक हो जाना, फिक्रमंद हो जाना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हक की अदायगी में किसी तरह की कोई कोताही हो जाए और दामन मेरा पकड़ा जाए। इसलिए हमादम अपने बारे में फिक्रमंद रहना। दुनिया का कोई उसूल और दुनिया का कोई जाबता और दुनिया का कोई मजहब और दुनिया का कोई कौम, कोई कौम और किसी तहरीक में यह हुस्न नहीं मिलता कि दूसरों के हक को छोड़िए और अपना मामला जहां पर आए वहां बहुत ज्यादा आप हसास और फिक्रमंद हो जाए। और इसकी मिसाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी से दिखलाया। जो साहब शरीयत है, जिन पर शरीयत नाजिल हो रही है, जिनके इशारे पर कायनात चलती है और जिनके वास्ते कायनात बनाई गई है, और सारे सहाबा जिनके कदमों में गुलाम की तरह रहा करते थे, अल्लाह ताला ने सबसे पहले हुस्न सलूक, अल्लाह ताला ने सबसे पहले खुशगवार पुरबहार और अच्छे मुआशरा और अच्छे समाज को बनाने के लिए जो अफ़ो दरगुजर अपने हक के सिलसिले में इंसान को माफी मांग लेना, यह सबसे पहले नबी की जात से अल्लाह ने शुरू कराया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारा आप जानते हैं सहाबे किराम की कुर्बानियां, और सहाबे किराम की सिर्फ कुर्बानियां नहीं, इश्को मोहब्बत की इंतहा कि हर पल और हर दम अपनी जान का नजराना लेकर आपके सामने हाजिर होते थे। औलाद हाजिर है, जायदाद हाजिर है, सब कुछ हाजिर है, उसके बावजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब आखिरी अय्याम आए, जिंदगी के आखिरी दिन आए, हजरत फजल इब्न अब्बास आपकी इयादत के वास्ते तशरीफ लाए। चाश्त का वक्त था, सहाबे किराम गमजदा मस्जिद में बैठे हुए थे, हजरत फजल के सहारे से आप मस्जिद में आए और मिंबर के करीब हो गए। सहाबा जो अलग अलग बिखरे बैठे थे, आपने फरमाया तमाम के तमाम मेरे करीब आ जाओ। सब के सब करीब आ गए। आपने क्या फरमाया, मैं तेरे साथ पूरी जिंदगी रहा, अब मेरे जाने का वक्त करीब आ रहा है, ऐसे आसार ऐसे निशानात नजर आ रहे हैं कि अब मैं दुनिया से चला जाऊं। हो सकता है पूरी जिंदगी में, शब और रोज में, सफर हजर में, एक साथ रहने में, उठने बैठने में, हो सकता है किसी की कमर को कोई तकलीफ पहुंच गई हो, वो आए और मुझसे बदला ले ले, हो सकता है किसी की आबरू रेजी हो गई हो, इरादी तौर पर गैर इरादी तौर पर सोचे समझे बिला समझे, हो सकता है पूरी जिंदगी में 23 साल जिंदगी में मेरी जबान से कोई ऐसी बात निकल गई हो जिससे किसी की इज्जत पे हर्फ आ गया हो, किसी की बेइज्जती हो गई हो, वो आए और मुझसे आबरू रेजी का बदला ले ले। सहाबा हैरान है, सहाबा सकते में है, क्या कह रहे हैं मेरे नबी, जिनके खातिर हमने अपनी गर्दन कटाने को हर वक्त अपनी रजा जाहिर की है। वो प्यारे नबी कहते हैं मुझसे बदला ले लो। फिर आपने फरमाया अगर किसी का कोई माल बाकी है वो आए और ले ले, और उसके बाद देखिए, आपने फरमाया अगर कोई आएगा बदला मुझसे लेगा वो इस बात से इत्मीनान रखे मेरे दिल में जर्रा बराबर कोई कीना ना होगा, कोई मेरे दिल में कपट ना होगा, मेरे दिल को एहसास ना होगा कि ये मेरा गुलाम, मेरा सहाबी जिसने मुझसे ईमान लिया, जिसने मुझसे कुरान सीखा, जिसको मैंने खुदा तक पहुंचाया, आज मुझसे बदला ले रहा है। नहीं नहीं, बल्कि आपने फरमाया वो बंदा मेरी निगाह में महबूब बन जाएगा, महबूब बन जाएगा जो आए और मुझसे बदला ले ले। और फिर फरमाया मैं चाहता हूं कि अल्लाह की बारगाह में बशाशते वज यानी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ जाऊं कि किसी का हक मुझ पर बाकी न रहे। अल्लाह अकबर। इस रिवायत पर आप गौर करें, یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ صاحب شریعت کہتے ہیں جس پر شریعت نازل ہو رہی ہے، جو ساری دنیا میں معلم انسانیت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو بہترین زندگی گزارنے کا جو دستور اور طریقہ دیا ہے، ایک پاکیزہ اور پرسکون معاشرہ اور سماج کے بنانے کا جو دستور اللہ نے دیا ہے، اس کی ابتدا اللہ نے پیارے نبی کی ذات سے کی ہے۔ اس کے بعد آپ پھر گھر اندر تشریف لے گئے، ازواج مطہرات آئیں، بہت سی رشتے کی عورتیں پردے میں آئی، وہاں بھی آپ نے خواتین سے کہلایا کہ ہم سے کسی طرح کی کسی کو تکلیف پہنچی ہو وہ آئے اور مجھ سے بدلہ لے لے، میں ان سے معافی چاہتا ہوں، وہ اگر معاف کر دیں گے میں خوش ہو جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد جب ظہر کی آزان ہوئی، ظہر کی آزان کے بعد پھر آپ اپنے آپ پہ نہیں چل کر آئے، حضرت فضل کے سہارے سے آپ تشریف لائے اور ممبر پر بیٹھے، اور ظہر کی نماز کے بعد بھی آپ نے حضرات صحابہ کو یہی بات کہی کہ جو مجھے معاف کر دے گا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا 3 درہم کسی موقع پر آپ نے مجھ سے لیا تھا۔ ہوتا یہ تھا کوئی غریب آ گیا، کوئی بے کس آ گیا، کوئی بے سہارا آ گیا، آپ کا دل بھر گیا، آپ نے کہا تیرے پاس کچھ ہے ذرا لاؤ تو، اور آپ نے اس کو دے دیا، مدد کے طور پہ دے دیا، ذہن میں نہ رہا۔ تو اس صحابی نے کہا، اور اس لیے کہا کہ 3 درہم میرے لیے کوئی بات نہیں ہے، اگر میں 3 درہم میں مانگوں گا تو میرے حبیب مجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو آپ نے حضرت انس یا کسی سے کہا کہ ان کو، حضرت فضل سے کہا کہ ان کو 3 درہم ادا کر دو۔ ایک صحابی نے کہا حضرت بیت المال کا میرے اوپر 3 درہم رہ گیا ہے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ان سے وصول کر لو۔ یہ انسانیت کا ایک ایسا نادر واقعہ ہے کہ جو سردار کائنات ہو اور وہ انسانوں سے معافی چاہتا ہو، اس میں ہمارے اور آپ کے لیے بہترین رہنما اصول ہے کہ خوشگوار اور پرگبہار زندگی گزارنے کے لیے آدمی ایک دوسرے سے معافی تلافی کرتا رہے۔ سنیے، ایک غزوے کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام صف بندی فرما رہے تھے، اچانک ایک صحابی جو اس میدان کے لحاظ سے جوتا پہنے ہوئے تھے جو بہت ہی مضبوط قسم کا اور کڑا سا تھا، اچانک اس کا جوتا آپ کے قدم پہ پڑا، اور اچانک جب کوئی جوتا پڑتا ہے قدم پر تو انسان چونک اٹھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونک اٹھے اور اچانک آپ نے اپنے کوڑے سے ان کو ہٹایا، جس سے کوڑے سے تھوڑی سی چوٹ ان کو لگ گئی۔ آپ نے فرمایا اوجعتنی، تم نے مجھے ذرا گھبرا دیا، مجھے تم نے ذرا مجھے پریشان کر دیا، بے چین کر دیا۔ اب یہ جملہ جو غیر اختیاری طور پر آپ کو تکلیف پہنچی، وہ صحابی کہتے ہیں میں شام ہو گئی، پوری رات میں سو نہیں سکا، پوری رات میں سو نہیں سکا، اس لیے کہ آپ نے فرمایا اوجعتنی، تم نے مجھے ذرا مجھے بے چین کر دیا۔ پھر اس کے بعد صبح ہوئی، ایک صحابی مجھے بلانے آئے، میں بے قرار ہو گیا کہ لگتا ہے مجھ پر عتاب ہوگا، مجھ پر ذرا کچھ آپ ناراض ہوں گے۔ جب میں کانپتا ڈرتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا اے میرے بھائی، کل جو تیرے جوتے میرے پاؤں پہ پڑے تھے، میں نے غیر ارادی طور پر اچمبھے سے میں نے کوڑے سے تم کو ہٹایا تھا، کوڑے سے تم کو تکلیف ہو گئی ہوگی، کوڑے سے تم کو تکلیف ہو گئی ہو، آؤ میں سوچتا ہوں اس تکلیف کے بدلے میں میں تجھے 80 بکریاں دیتا ہوں، مجھے معاف کر دو، 80 بکریاں دیتا ہوں۔ آپ نے اسے 80 بکریاں عطا فرمائی۔ یہ کیا ہے؟ انسان کو انسان کے ساتھ تکلیف پہنچے، کہتے ہیں خود آپ نے معافی چاہی اور 80 بکریاں ان کو عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اخیر وقتوں میں بلایا، اور اخیر وقتوں میں بلانے کے بعد کہا علی، مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ میرے اوپر کسی کا حق ہو، لیکن میرے مرنے کے بعد ذرا اعلان کر دینا۔ سوچ سکتے ہیں آپ، میرے مرنے کے بعد اعلان کر دینا کہ کسی کا حق میرے پیارے نبی پر اگر باقی رہ گیا ہو تو علی حاضر ہے، علی سے آ کر لے جائے۔ چنانچہ وفات کے بعد حضرت علی نے بار بار اعلان کیا، اور حضرت علی نے آپ کے اس بات کا اتنا خیال کیا، تاریخ میں لکھا ہے، بعض مورخ نے لکھا ہے، اتنا خیال کیا کہ جب تک حضرت علی زندہ رہے، حج کے موقع پر منا کے میدان میں حضرت علی کا ایک قاصد پہنچتا اور قاصد پہنچ کر کہتا میرے پیارے نبی نے وصیت فرمائی تھی، اس وصیت کے مطابق یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اگر میرے نبی پر کوئی حق باقی رہ جائے تو علی زندہ ہے، علی کے پاس جائے، وہ اپنا حق وصول کر لے۔ حضرت حسنین نے اس کا لحاظ کیا، حضرت حسن نے بار بار اعلان کیا، حضرت حسین نے اس کا بار بار اعلان کیا، اس پوری تاریخ کو بتانے کا منشا یہ کہ در حقیقت اللہ کی طرف سے یہ ایک تکوین نظام چلا تھا کہ پاکیزہ اور پاکیزہ معاشرہ، پربہار معاشرہ، پرسکون اور محبت بھرا معاشرہ، نفرتوں سے خالی سماج، دشمنی سے خالی سماج کی بنیاد اسی پر ہے کہ انسان ایک دوسرے کے کام آ جائے، ایک دوسرے کا حق ادا کرتا رہے، اور اپنا کوئی معاملہ ہو جائے تو انسان اس کو معاف کرتا چلا جائے. یہ جذبہ جب انسان کا دل میں ہوگا اور یہ معاف کرنا اس بنیاد پر کہ میں معاف کروں گا تو اللہ رب العزت مجھے میرے گناہوں کو معاف کرے گا، میں معاف کروں گا تو اللہ معاف کرنے کے بعد مجھے بے پناہ اجر و ثواب عطا کرے گا. اس سلسلے میں اور ہی باتیں، مگر میں بات کو ختم کرتا ہوں. یہاں اتنی بات صرف یاد رکھیے کہ ہم اور آپ ہمیشہ اپنے اللہ سے اپنی معافی چاہتے ہیں، اور جو ہماری زندگی ہے اس پوری زندگی کے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور رات اور دن، سفر اور حضر، جانے بے جانے، یاد بے یاد، تمام تر گناہ جتنے ہو گئے، جتنی نافرمانی ہو گئی، جتنی غفلتیں ہو گئی، تمام کے تمام گناہوں کو معافی چاہنے کے لیے ایک لفظ اللہ سے کہتے ہیں، اللہ جی معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. یقیناً اللہ معاف کرے گا، مگر وہی اللہ اگر ہم سے آپ سے کہہ دے، اے میرے بندے، تم اپنی پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کرانا چاہتے ہو، مگر تمہارے گھر میں میری باندی تمہاری بیوی ہے، تم اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہو. تم اپنے بھائی کے ایک غلطی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہو. تم باپ ہو کر اپنے بیٹے کے گناہ کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہو. تم اپنی بیٹی کی غلطی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہو. تم خاندان اور اپنے پڑوسی کے ایک غلطی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہو. ایک مرتبہ غلطی ہو گئی اس سے تم اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہو، اور تم اپنی 40 اور 50 اور 60 سال کی زندگی کے سارے گناہوں کو مجھ سے معاف کرانا چاہتے ہو. یہ تمہارا کیسا دل ہے؟ اللہ اگر ایسا کہہ دیں تو ہم محروم ہو جائیں گے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ، اے پروردگار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو ہمارے دل میں یہ وسعت ہونی چاہیے، یہ کشادگی ہونی چاہیے، یہ ہمارا دل کشادہ ہونا چاہیے کہ بیٹا ہے اسے معاف کر دے، بھائی ہے اسے معاف کر دے، بہن اور بیوی ہے اسے معاف کر دیں، دوست اور پڑوسی ہے اسے معاف کر دیں، چھوٹا اور بڑا ہے اسے معاف کریں. کیوں؟ ان اللہ یحب التوابین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو بھی اور معاف کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. تو اللہ سے معافی لینا اگر ہے، اللہ سے معافی لینا اگر ہے، پوری زندگی کی مغفرت اگر لینا ہے، تو اس کا ایک آسان سا راستہ یہ ہے، ہم اپنے قریب میں رہنے والے انسانوں کو معاف کرنے کا جذبہ رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور دلوں کی کشادگی اور دلوں کی وسعت اللہ نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جز اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. ما هو اہل ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اے اللہ، ہر طرح کا گناہ ہم کر کے بیٹھے ہوئے، ہر طرح کی ناراضگی لیے ہوئے، ہر طرح کے حکم کو توڑے ہوئے، اللہ قدم قدم پر تجھے تکلیف پہنچائے ہوئے، اللہ قدم قدم پر نبی کو تکلیف پہنچائے ہوئے، اللہ قدم قدم پر فرشتوں کو تھکائے ہوئے، گناہ لکھا کر تھکائے ہوئے، اللہ مگر ہم تجھ سے تو معافی کی امید رکھتے ہیں، اور جب کسی کو معاف کرنے کی نوبت آتی ہے تو ہم اکڑ جاتے ہیں، میں تو کب بھی اس کو معاف کرنے والا نہیں، میں کب بھی اس کو معاف کرنے والا نہیں. اللہ یہ بڑے بول پر پروردگار اگر کہہ دے، فرشتے یہ انسانوں میں بڑے بول بولتا ہے، میں کب بھی اس کو معاف کرنے والا نہیں، گواہ بن جاؤ میں بھی اس کو کب بھی معاف کرنے والا نہیں. اللہ نے اگر فرشتوں کے سامنے کہہ دیا تو اللہ ہم کتنے خسارے میں ہو جائیں گے. نہیں میرے مولا، ہمیں رقت قلبی عطا فرما دے، دل کی نرمی عطا فرما دے، دل کی سماحت عطا فرما دے، کشادہ ظرفی عطا فرما دے، علوے ظرفی عطا فرما دے، دلوں کی رقت و نرمی عطا فرما دے، ہمدردی و ایثار عطا فرما دے. اے اللہ، ہر ایک کو اپنانے کا جذبہ عطا فرما دے، دلوں سے لگانے کا جذبہ عطا فرما دے، اللہ اور اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر تجھ سے توبہ تائب ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھر میں رہنے والے تمام کی نیکیوں کو قبول فرما، ہمارے گھر اور خاندان رشتے میں رہنے والے تمام کے اعمال کو قبول فرما، اللہ ان کے سیئات کو معاف فرما بلکہ معاف فرما کر حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ تمام خاندان و اقربا اور رشتہ دار دوست احباب کو میرے مولا ہر جہت کی ترقی عطا فرما، فلاح و کامیابی نصیب فرما، ان کے دل کی مرادوں کو پوری فرما رب کریم، اور ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ دل کی تمام خرابیوں کو دور فرما کر اچھائیاں ہمیں نصیب فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر معافی چاہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہر ایک سے معافی مانگ لینے کی توفیق عطا فرما. دوستوں سے معافی مانگ لینا بہت آسان ہے مگر چاچا سے معافی مانگنا بہت مشکل کام ہے، پڑوسی سے معافی مانگنے میں اپنی ناک چلی جاتی ہے. اے کریم آقا ایسی کبر سے ہماری حفاظت فرما، ایسی ہیٹھی سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں توازن کے ساری عطا فرما کر ہر ایک سے معافی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.